أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حدیبیہ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. اس بارے میں بدیل بن ورقہ خزائی اور دیگر قریش کے کاستوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا بھی ذکر ملتا ہے. اس کی تفصیل میں حضرت بشیر احمد صاحب نے یوں بیان کیا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی وادی میں پہنچ کر اس وادی کے چشمے کے پاس قیام کیا. جب صحابہ اس جگہ ڈیرے ڈال چکے تو قبیلہ خزاع کا ایک نامور رئیس بدیل بن ورقہ نامی جو قریبی کے علاقے میں آباد تھا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آیا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ مکہ کے رؤسا جنگ کے لیے تیار کھڑے ہیں اور وہ کبھی بھی آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. آپ نے فرمایا ہم تو جنگ کی غرض سے نہیں آئے بلکہ صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور افسوس ہے کہ باوجود اس کے کہ قریش مکہ کو جنگ کی آگ نے جلا جلا کر خاک کر رکھا ہے مگر پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے اور میں تو ان لوگوں کے ساتھ اس سمجھوتے کے لیے بھی تیار ہوں کہ وہ میرے خلاف جنگ بند کر کے مجھے دوسرے لوگوں کے لیے آزاد چھوڑ دیں. لیکن اگر انہوں نے میری اس تجویز کو بھی رد کر دیا اور بہر صورت جنگ کی آگ کو بھڑکائے رکھا تو مجھے بھی اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ پھر میں بھی اس مقابلے سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ یا تو میری جان اس رستے میں قربان ہو جائے اور یا خدا مجھے فتح عطا کرے. اگر میں ان کے مقابلے میں آ کر مٹ گیا تو کس سے ختم ہوا, لیکن اگر خدا نے مجھے فتح عطا کی اور میرے لائے ہوئے دین کو غلبہ عطا حاصل ہو گیا تو پھر مکے والوں کو بھی ایمان لے آنے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے. بدیل بن ورقہ پر آپ کی اس مخلصانہ اور درد مندانہ تقریر کا بہت اثر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ مجھے کچھ مہلت دیں کہ میں مکے جا کر آپ کو پیغام پہنچاؤں اور مصالحت کی کوشش کروں. آپ نے اجازت دی اور بدیل اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ساتھ کو اپنے ساتھ لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گیا. جب بدیل بن ورقہ مکے میں پہنچا تو اس نے قریش کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میں تو اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں اور میرے سامنے اس نے ایک تجویز پیش کی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا ذکر کروں. اس پر قریش کے جوشیلے اور غیر ذمہ دار لوگ کہنے لگے کہ ہم اس شخص کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں, یعنی آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, مگر اہل و رائے और सका लोगों ने कहा कि हाँ हाँ जो तजवीज़ भी है हमें बतलाओ। चूँचे उदैल ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा तजवीज़ के अदा किया। इस पर एक शख्स उरवा बिन मसूद नामी जो कबीला सकीफ का एक बहुत बासर रईस था उस वक्त मक्के में मौजूद था, खड़ा हो गया और कदीम अरबी अंदाज में कुरैश से कहने लगा, ऐ लोगो क्या मैं तुम्हारे बाप की जगह नहीं हूँ? उन लोगों ने कहा हाँ हो। फिर उसने कहा क्या आप लोग मेरे बेटों की तरह नहीं हैं? उन्होंने कहा हाँ हम भी बेटों की तरह हैं। फिर उरवा ने कहा क्या तुम्हें मुझ पर किसी किस्म की बेअतमादी है? कुरैश ने कहा हरगिज़ नहीं। उसने कहा तो फिर मेरी या ये राय है कि इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सामने एक उमदा बात पेश की है, आपको चाहिए कि इस तजवीज़ को कबूल कर लें और मुझे इजाज़त दें कि मैं आपकी तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर मज़ीद गुफ्तगू करूँ। कुरैश ने कहा बेशक आप जाएँ और गुफ्तगू करें। उरवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। इसकी तफसील में लिखा है कि उरवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने काब बिन लोई और आमिर बिन लोई को हुदैबिया के पानियों पर छोड़ा है, उनके साथ दूध देने वाली ऊँटियाँ हैं, उन्होंने हाबीश कुरैश के हलीफ कबीला कबाइल थे, उन्होंने हबशी नामी पहाड़ी के दामन में हलफ लिया था, इसलिए उन लोगों को हाबीश कहा जाने लगा और इनके पैरकारों को बुलाया कहने लगा, और उन्होंने चीते की खालें पहन रखी हैं, यानी उन काफिरों ने चीते की फाली खालें पहन रखी हैं, जंग के लिए तैयार हैं और वो कसम खा चुके हैं कि वो बैतुल्ला और आपके दरमियान रास्ता नहीं छोड़ेंगे यहाँ तक कि आप उनको हलाक कर दें, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हलाक कर दें, बेशक आप, और उसने वो कहने लगा कि बेशक आप और जिनके साथ आप जंग करेंगे दो अमूर में से एक अमर तय है, या तो आंसर कहने लगा कि या तो आप अपनी कौम को हलाक कर देंगे, और आज तक ये नहीं सुना गया कि किसी आदमी ने अपनी कौम को हलाक किया हो और अपने घर वालों को हलाक किया हो, या वो लोग जो आपके साथ हैं वो आपको रसवा कर देंगे। यानी उसने इस तरह भी डराने की कोशिश की कि ये लोग तो बुजदिल हो गए हैं जो आपके साथ हैं। कहने लगा कि अल्लाह की कसम, मुझे जो मुख्तलिफ चेहरे आपके साथ नज़र आ रहे हैं, सहाबा पर बड़ी बदज़नी की, उसने कहता है कि मुझे जो चेहरे आपके नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ भागने वाले ही हैं, और एक रवायत में है कि उन लोगों में से वो लोग हैं जिनके चेहरे को मैं नहीं पहचानता और ना ही उनके नस्ब को और अख्लाक को, मैं समझता हूँ कि वो भाग जाएंगे और आपको छोड़ देंगे, और एक रवायत में है कि गोया मैं देख रहा हूँ कि अगर आपने कुरैश से जंग की तो ये आपको कुरैश के हवाले कर देंगे। इस तरह उसने मुतासर करने की डराने की कोशिश की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो आपको कैदी बना लेंगे, तो फिर इससे ज़्यादा कौन सी चीज़ सख्त होगी? तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे थे वो गुस्से हो और कहने लगे, अपने बुत लात को चूमते फिरो, यानी उसकी पूजा करो, ये बातें हमसे ना करो, तुम क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ जाएंगे? तो उरवा ने कहा ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि ये अबू बकर हैं। तो उरवा ने कहा अल्लाह की कसम, अगर मुझ पर तेरा एक एहसान ना होता तो मैं इसका ज़रूर जवाब देता। किसी ज़माने में उरवा पर हाँ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का एहसान भी था, और उसके बारे में लिखा है कि उरवा ने दियत अदा करने का तावन मांगा, किसी कत्ल कर दिया था उसकी दियत देनी थी, तावन मांगा तो किसी आदमी ने दो और किसी ने तीन ऊँट दे دے کر تعاون کیا, جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 10 اونٹ دے کر تعاون کیا. یہ احسان تھا جو حضرت ابوبکر نے عروہ پر کیا تھا. پھر عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا, اور جب بات کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار لے کر کھڑے تھے اور اپنے سر پر خوت پہن رکھا تھا. عروہ بات کرنے کے لیے آگے بڑھا, پھر عروہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ آپ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگائے, تو حضرت مغیرہ نے اپنی تلوار کے کونے سے اس کو ہٹا دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنے ہاتھ کو روکو قبل اس کے کہ تلوار تم تک پہنچے, کیونکہ کسی مشرق کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آپ کی داڑھی کو چھوئے. عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا, یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا, مغیرہ بن شعبہ. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے. اس نے کہا, اے بد عہد. مغیرہ بن شعبہ کو کہنے لگا, عروہ, کہ کیا میں نے تیری بد عہدی کی اصلاح کی کوشش نہیں کی تھی؟ اور حضرت مغیرہ زمانہ جاہلیت میں, اس کی تصویر یہ ہے, اس کا حوالہ وہ دے رہا ہے کہ حضرت مغیرہ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کے ساتھ گئے اور انہوں نے قتل کر دیا اور ان کے مال لے لیے اور پھر آئے اور اسلام قبول کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو وہ میں قبول کرتا ہوں, اور جہاں تک مال کا تعلق ہے تو میرا اس سے کچھ واسطہ نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے, لیکن بہرحال مغیرہ نے بھی اس معاملے میں ان کی کوئی مدد کی ہوگی, عروہ نے مدد کی ہوگی. پھر عروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو غور سے دیکھنے لگا. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تو صحابہ اس کو ہاتھ پر لے لیتے اور پھر اس کو اپنے چہرے اور سینے پر ملتے. جب آپ صحابہ کو کسی چیز کا حکم دیتے تو صحابہ فوری طور پر اس کو بجا لاتے. جب آپ وضو کرتے تو صحابہ وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے, کسی بال کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو حاصل کرنے کر لیتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو نیچا رکھتے اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ کو ترچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے, نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. جب عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے سے فارغ ہوا تو آپ نے عروہ سے بھی یہی وہی بات کہی جو بدیل بن ورقہ سے کہی تھی, اور ایک مدت تک صلح کی تجویز پیش کی. پھر عروہ قریش کے پاس آیا اور کہنے لگا, اے میرے لوگوں, میں سفارت کے لیے بادشاہوں کے درباروں میں قصروں کیسر و کسرا اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں. اللہ کی قسم, میں نے کبھی کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی ایسی اطاعت کی جائے جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری اس کے صحابہ میں ہوتی ہے. کہاں تو وہ آیا تھا آن صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے ڈرانے کے لیے, اور کہاں جب وہ نظارے دیکھے تو متاثر ہو کے گیا اور یہی بات پھر اس نے جا کے ان کافروں کو بھی بتائی. کہنے لگا کہ اللہ کی قسم, میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کے اصحاب اس کی اتنی عزت کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ کی قسم, ان جیسا کوئی بادشاہ نہیں. جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کے ساتھی اس کو اپنے ہاتھ پر لے لیتے ہیں, پھر اس کو اپنے منہ سینے پر مل لیتے ہیں, اور پھر جب وہ حکم کرتے ہیں تو اس کو بجا لانے میں جلدی کرتے ہیں. جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو لینے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں, اور آپ کے بالوں کو نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ محفوظ کر لیتے ہیں. آپ کے سامنے اس کے ساتھی آہستہ آواز سے کلام کرتے ہیں اور تعظیم کی وجہ سے آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے, اور کوئی آدمی بھی اجازت کے بغیر بات نہیں کرتا. جب وہ اجازت دیتے ہیں, یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوتی ہے, تو پھر صحابہ بات کرتے ہیں, اور اجازت نہ دیں تو خاموش رہتا ہے ہر ایک. کہنے لگا کہ اس نے تم پر ایک بھلائی کی بات پیش کی ہے, یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھلائی کی بات پیش کی ہے, لہذا اسے قبول کر لو. بے شک, کہنے لگا, بے شک میں نے اپنی قوم کو محتاط کر دیا, اور تم خوب جان لو کہ اگر تم نے اس کے ساتھ تلوار کا ارادہ کر لیا تو وہ بھی تلوار کو تمہارے خلاف استعمال کریں گے, اور جب تم اس ان کے صاحب کو روک دو گے یعنی آسن کو روک دو گے تو میں نے اس قوم کو دیکھا ہے کہ وہ اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ کی قسم میں نے اس کے ساتھ ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو اس کو ہمارے سپرد نہیں کریں گے. اے میری قوم اپنی رائے کو بدل لو اور اس کے پاس جاؤ اور تم وہ چیز قبول کر لو جو وہ تمہارے سامنے رکھتے ہیں, یعنی آن سلم نے جو صلح کی پیشکش کی ہے, عمرے کی بات کی ہے, اس کو مان لو. کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اس کے ساتھ مجھے یہ خوف بھی ہے کہ تمہاری مدد اس شخص کے خلاف نہیں کی جائے گی جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا ہے. اس کے پاس قربانی کے جانور ہیں جن کو وہ ذبح کریں گے اور پھر لوٹ جائیں گے. اس پر قریش نے کہا, اے ابو یعفور, یعنی عروا کو کہا, پکارا, یہ بات نہ کرو, کیا تیرے علاوہ کسی اور شخص نے بھی یہ بات کی ہے؟ اس کے برعکس ہم اس کو اس سال واپس بھیج دیں گے اور وہ آئندہ سال آئیں گے. تو عروا نے کہنے لگا کہ تم کو سخت مصیبت اٹھانا پڑے گی. پھر عروا اور اس کے ساتھی طائف کی طرف چلے گئے. حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے بھی صلح حدیبیہ کے واقعات بیان کیے ہیں. آپ بھی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے تشریف لے گئے تو کفار مکہ نے خبر پا کر آپ اپنے ایک سردار کو آپ کی طرف روانہ کیا کہ وہ جا کر کہے کہ اس سال آپ طواف کے لیے نہ آئیں. وہ سردار آپ کے پاس پہنچا اور بات چیت کرنے لگا. بات کرتے وقت اس نے آپ کی ریش مبارک کو ہاتھ لگایا کہ آپ اس دفعہ طواف نہ کریں اور کسی اگلے سال پر ملتوی کر دیں. تو مسلمان فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ لگانا کوئی کسی بے ادبی کی وجہ سے نہیں تھا کہ بلکہ ایشیا کے لوگوں میں دستور ہے کہ جب وہ کسی سے بات منوانا چاہتے ہوں تو منت کے طور پر دوسرے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں یا اپنی داڑھی کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں بزرگ ہوں اور قوم کا سردار ہوں, میری بات مان جاؤ. چنانچہ اس سردار نے بھی منت کے طور پر آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا. یہ دیکھ کر ایک صحابی آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا ہتھا مار کر سردار سے کہا کہ اپنے ناپاک ہاتھ پیچھے ہٹاؤ. سردار نے تلوار کا ہاتھ ہتھا مارنے والے کو پہچان کر کہا, تم وہی ہو جس پر میں نے فلاں موقع پر احسان کیا تھا. یہ سن کر وہ صحابی خاموش ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے. سردار نے پھر منت کے طور پر آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سردار کے اس طرح ہاتھ لگانے پر سخت غصہ آ رہا تھا, مگر اس وقت ہمیں کوئی ایسا شخص نظر نہ آتا تھا جس پر اس سردار کا احسان نہ ہو, یعنی اس کافر سردار نے بہت لوگوں کے احسان کیا ہوا تھا. اور اس وقت ہمارا دل چاہتا تھا کہ کاش ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہوتا جس پر اس سردار کا کوئی احسان نہ ہوتا. اتنے میں ایک شخص ہم میں سے آگے بڑھا جو سر سے پاؤں تک خود اور زرہ میں لپٹا ہوا تھا اور بڑے جوش کے ساتھ سردار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا, ہٹا لو اپنا ناپاک ہاتھ. یہ حضرت ابوبکر تھے جنہوں نے یہ کہا. سردار نے جب ان کو پہچانا تو کہا, ہاں میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم پر میرا کوئی احسان نہیں ہے. پھر حلیث بن علقمہ کی نانی جو حابیش کا سردار تھا, جیسا کہ میں نے بتایا حابیش قریش کے خلیف قبائل تھے اور انہوں نے حوشی نامی پہاڑی کے دامن حلف لیا تھا اس لیے ان کو حابیش کہتے ہیں. اس نے کہا, مجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو. تو قریش نے کہا, جاؤ. جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی سے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ فلاں شخص ہے جو ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا احترام کرتے ہیں. اور صحابہ کو فرمایا کہ اس کو دکھانے کے لیے قربانی کے جانور آگے گزارو. تو انہوں نے جانوروں کو آگے بھیج دیا. جب اس نے وادی کے کنارے ان جانوروں کو دیکھا جن کی گردن میں ہار تھے, जिनके ज़्यादा अरसा रहने की वजह से, यानी हारों के ज़्यादा अरसा गर्दन में रहने की वजह से उनके गर्दन के बाल झड़ चुके थे। वो जानवर बार बार आवाज़ें निकाल रहे थे। सहाबा ने तलबी कहते हुए उनका इस्तकबाल किया और वो आधा महीना से जहाँ मुकीम थे उन्होंने खुशबू नहीं लगाई हुई थी, यानी सहाबा ने कोई खुशबू नहीं लगाई थी और उनके बाल भी पूरा गंदा थे। जब उसने ये देखा तो उसने कहा कि सुभान अल्लाह, इन लोगों के लिए मुनासिब नहीं कि वो बैतुल्लाह से रोके जाएँ। फौरन उसका दिल नरम हो गया। कहने लगा कि अल्लाह ताला ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि लखम, जुजाम, किंदा और हिमियर कबाइल जो हैं ये तो हज करें और अब्दुल मुतलिब के बेटे को रोका जाए। ये मुनासिब नहीं है कि कुरैश इनको बैतुल्लाह से रोकें। रब्बे काबा की कसम, कुरैश हलाक हो जाएंगे, बेशक ये लोग उमरा करने के लिए आए हैं। उसने मुसलमानों की हिमायत में बात कही। ये बातें सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह की कसम ए बनू कुनाना के भाई, बिल्कुल ऐसी ही बात है। उसको ये जवाब दिया आपने। वो इस कदर मुतासर हुआ कि कुरैश की तरफ जाकर कहने लगा कि मैंने ऐसी चीज़ देखी है जिसकी वजह से मुसलमानों को रोकना जायज़ नहीं है। मैंने जानवरों को देखा है, गले में हारों की वजह से उनके बाल झड़ चुके हैं और वो हार उनकी गर्दनों में काफ़ी देर से पड़े हुए हैं। लोगों के सर परागंदा हो चुके हैं और ये सब इसलिए है कि वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकें। और अल्लाह की कसम, हमने इस बात पर तुमसे मुआहदा नहीं किया था। उन्होंने उसने काफ़िरों को कहा कि हमने तुमसे इस बात पर मुआहदा नहीं किया था और ना ही हमने तुमसे इस बात पर अक़द किया है कि तुम हर उस शख्स को रोकोगे जो इस बैतुल्लाह की हुरमत और तज़ीम को कायम करने वाला होगा और उसका हक अदा करने वाला है और वो कुर्बानी के जानवर लेकर उन्हें उनके मुकाम तक ले जाना चाहता है। और कसम है उस दात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि तुम उनके रास्ते को काबा तक जाने के लिए खाली कर दो, वरना मैं अपने लोगों को लेकर तुम्हारे साथ छोड़ कर चला जाऊँगा। उसने कहा उनको जाने की इजाज़त दो उमरा करने की। कुरैश ने कहा कि ऐ हुलैस, तुम खामोश रहो ताकि हम अपनी मर्ज़ी की शरायत उनसे मनवा लें। और एक रवायत में है कि कुरैश ने कहा कि तू बैठ जा, तू अरबी यानी देहाती है, तुझे कुछ पता नहीं है। तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ सुना है और देखा है वो मकर फरेब है। नऊज़ुबिल्लाह। इस सफ़र में हज़रत काब बिन उजरा के लिए आराम में सर मनवाने की रुख़सत का ज़िक्र मिलता है। इसकी तफ़सीली में बयान हुई है कि हज़रत काब बिन उजरा से रवायत है कि हम हुदैबिया मुकाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। हम हालत अहराम में थे, मुशरिकीन ने हमारा मुआसरा कर रखा था। मेरे बाल लंबे थे, जुएँ मेरे चेहरे पर गिरने लगीं। आप मेरे पास से गुज़रे, आपने फरमाया क्या तुम्हारे सर की जुएँ तुम्हें अज़ियत दे रही हैं? मैंने कहा हाँ। आपने फरमाया तो मेरा गुमान ना, ये मेरा गुमान ना था कि तुम्हारी ये अज़ियत इस कदर ज़्यादा हो जाएगी। आपने मुझसे सर मुंडवाने का हुक्म, मुझे सर मुंडवाने का हुक्म दिया और कि तुम सर मुंडवा सकते हो। पहले अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई कि फमन का आना मिनकुम मरीज़न ओ बही अज़म मिन रासे ही फ़िदिया तुम मिन से आमिन ओ सदाकतिन ओ नुसुक। बस अगर तुम में से कोई बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो तो कुछ रोज़ों की सूरत में या सदका देकर या कुर्बानी पेश करके फ़िदिया देना होगा। ये ऐसी हालत में तकलीफ़ की सूरत में ये किया जा सकता, मनवाया जा सकता है। इस दौरान में कुरैश का मिक्रज बिन हफ्स को बतौर सफ़ीर भेजने का भी ज़िक्र मिलता है। जैसा कि पहले ज़िक्र हुआ है कि कुरैश से इजाज़त लेकर मुख्तलिफ لوگ بطور سفیر آمد رسد سے ان کے پاس آتے تھے. بہرحال ان میں مکرز بن حفظ بھی کبھی ذکر ہے. اس نے بھی قریش کو کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دو. جب وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر فرمایا یہ ایک دھوکے باز شخص ہے. اور روایت میں فاجر کا لفظ بھی ملتا ہے. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کی جو عروہ اور بدیل سے کی تھی. پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور ان کو ان باتوں کی خبر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں بس خراش بن امیہ کو قریش کی طرف بھیجنے کا بھی ذکر ملتا ہے. یعنی اپنا آپ نے اپنا بھی ایک سفیر بھیجا. محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر حضرت خراش بن امیہ کو قریش کی طرف بھیجا. اس اونٹ کا نام سالب تھا تاکہ قریش کے لوگوں تک وہ پیغام پہنچا دیں جس کے لیے وہ آئے ہیں. تو اکرمہ بن ابی جہل نے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالیں. اکرمہ نے اس کے قتل کا بھی ارادہ کیا نمائندے کے, لیکن احابیش نے روک دیا. تو انہوں نے حضرت خراش کو جانے دیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے اور جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. بہرحال قریش نقص امن کی صورتحال پیدا کرتے رہے, لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے رہے. اس کی تفصیل میں جگہ مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ قریش مکہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے جوش میں اندھے ہو کر اس بات کا بھی ارادہ کیا کہ جبکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکے سے اس قدر قریب اور مدینہ سے اتنی دور آئے ہوئے ہیں تو ان پر حملہ کر کے جہاں تک ممکن ہو نقصان پہنچایا جائے. چنانچہ اس غرض کے لیے انہوں نے 40-50 آدمیوں کی ایک پارٹی حدیبیہ کی طرف روانہ کی, اور اس گفت و شنید کے پردے میں جو اس وقت فریقین میں جاری تھی ان لوگوں کو ہدایت دی کہ اسلامی کیمپ کے ارد گرد گھومتے ہوئے تاک میں رہیں اور موقع پا کر مسلمانوں کو نقصان کرتے رہیں. بلکہ بعض روایتوں سے یہاں تک پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں 80 تھے. اور اس موقع پر قریش نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی سازش کی تھی, مگر بہرحال خدا تعالیٰ کے فضل سے مسلمان اپنی جگہ ہوشیار تھے. چنانچہ قریش کی اس سازش کا راز کھل گیا اور یہ لوگ سب کے سب گرفتار کر لیے گئے. مسلمانوں کو اہل مکہ کی اس حرکت پر جو اشر حرم میں اور پھر گویا حرم کے علاقے میں کی گئی تھی سخت طیش تھا, مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا اور مصالحت کی کوشش میں روکنا پیدا ہونے دی. پھر یہ ذکر ملتا ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے, جب حضرت عثمان اطلاع عنہ کو بھی بطور سفیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا. علامہ بہکی نے عروہ سے روایت کی ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا تاکہ انہیں قریش کی طرف بھیجیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قریش میری دشمنی سے واقف ہیں, اس لیے مجھے اپنی جان پر خوف ہے اور بنو عدی میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو میری حفاظت کرے. اور یار رسول اللہ, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہ کہا. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو ایک ایسے شخص کا بتلاتا ہوں جس کی مکے میں مجھ سے زیادہ عزت ہے اور زیادہ بڑا خاندان ہے جو اس کی حفاظت کریں گے اور وہ آپ کے پیغام کو جو آپ چاہتے ہیں پہنچا دیں گے, اور وہ شخص حضرت عثمان بن عفان ہیں. حضرت عمر نے کسی جان کے خوف سے یہ بات نہیں کہی, کہتا میں جاؤں گا یہ مار دیں گے, جو پیغام پہنچانے کا مقصد پورا نہیں ہوگا, ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں نہ جاؤں حضرت عثمان جائیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا تم قریش کے پاس جا کر انہیں خبر دو کہ ہم قتال کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے. اس کی تفسیر سیر ختم النبیین میں حضرت مرزا بشیر صاحب نے یوں لکھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے ارشاد فرمایا کہ وہ مکے جائیں اور قریش کو مسلمانوں کے پرامن ارادوں اور عمرہ کی نیت سے آگاہ کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی طرف سے ایک تحریر بھی لکھ کر دی جو رؤسائے قریش کے نام تھی. اس تحریر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کی غرض بیان کی اور قریش کو یقین دلایا کہ ہماری نیت صاف ہے, ہماری نیت صرف ایک عبادت کا بجا لانا ہے اور ہم پرامن صورت میں عمرہ بجا لا کر واپس چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے یہ بھی فرمایا کہ مکے میں جو کمزور مسلمان ہیں انہیں بھی ملنے کی کوشش کرنا اور ان کی ہمت بڑھانا اور کہنا کہ ذرا اور صبر سے کام لیں, خدا عنقریب کامیابی کا دروازہ کھولنے والا ہے. بڑا یقین تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ پیغام لے کر حضرت عثمان مکے میں گئے اور ابو سفیان سے مل کر جو اس زمانے میں مکے کا رئیس سے اعظم تھا اور حضرت عثمان کا قریبی عزیز بھی تھا, اہل مکہ کے ایک عام مجمع میں پیش ہوئے. اس مجمع میں حضرت عثمان نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر پیش کی جو مختلف رؤساء قریش نے فردن فردن بھی ملاحظہ کی, مگر باوجود اس کے سب لوگ اپنی اس ضد پر قائم رہے کہ بہرحال مسلمان اس سال مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. حضرت عثمان کے زور دینے پر قریش نے کہا کہ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو ہم تم کو ذاتی طور پر طواف بیت اللہ کا موقع دے دیتے ہیں. حضرت عثمان کو آفر کی کہ آپ کر لیں طواف, مگر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے سے باہر روکے جائیں اور میں طواف کروں. مگر قریش نے کسی طرح نہ مانا اور بالآخر حضرت عثمان مایوس ہو کر واپس آنے کی تیاری کرنے لگے. اس موقع پر مکے کے شریر لوگوں کو یہ شرارت سوجی کہ انہوں نے غالباً اس خیال سے کہ اس طرح ہمیں مصالحت میں زیادہ مفید شرائط حاصل ہو سکیں گی حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو مکے میں روک لیا. اس پر مسلمانوں میں یہ افواہ مشہور ہوئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا. پھر اس یہ خبر جب پہنچی تو وہاں وہ بیعت لی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت رضوان کہلاتی ہے. اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ یہ خبر یعنی حضرت عثمان کی شہادت کی خبر حدیبیہ میں پہنچی تو مسلمانوں میں سخت جوش پیدا ہوا, کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور معزز ترین صحابہ میں سے تھے اور مکے میں بطور اسلامی سفیر کے گئے تھے اور یہ دن بھی عشر حرم کے تھے اور پھر مکہ خود حرم کا علاقہ تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تمام مسلمانوں میں اعلان کر کے انہیں ایک ببول یعنی کیکر کے درخت کے نیچے جمع کیا, اور جب صحابہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر یہ اطلاع درست ہے تو خدا کی قسم ہم اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ٹلیں گے کہ عثمان کا بدلہ نہ لے لیں. پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا آؤ اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو اسلام میں بیعت کا طریق ہے یہ عہد کرو کہ تم میں سے کوئی شخص پیچھے نہیں دکھائے گا اور اپنی جان پر کھیل جائے گا مگر کسی حال میں اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا. اس اعلان پر صحابہ بیعت کے لیے اس طرح لپکے کہ ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے, اور ان 1400-1500 مسلمانوں کا کہ یہی اس وقت اسلام کی ساری پونجی تھی, ایک ایک فرد اپنے محبوب آقا کے ہاتھ پر گویا دوسری دفعہ بک گیا. جب بیعت ہو رہی تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, کیونکہ اگر وہ یہاں ہوتا تو اس مقدس سودے میں کسی سے پیچھے نہ رہتا, لیکن اس وقت وہ خدا اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے. اس طرح یہ بجلی کا سا منظر اپنے اختتام کو پہنچا. اسلامی تاریخ میں یہ بیعت بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے. یعنی وہ بیت جس میں مسلمانوں نے خدا کی کامل رضا مندی کی کا انعام حاصل کیا. قرآن شریف نے بھی اس بیت کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے. چنانچہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ علم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا مسلمانوں سے جبکہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے, کیونکہ اس بیعت سے ان کے دلوں کا مخفی اخلاص خدا کے ظاہری علم میں آ گیا. سو خدا نے بھی ان پر سکینت نازل فرمائی اور انہیں ایک قریب کی فتح کا انعام عطا کیا. صحابہ کرام بھی ہمیشہ اس بیعت کو بڑے فخر سے اور محبت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے, اور ان میں سے اکثر بعد میں آنے والے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم تو مکہ کی فتح کو شمار کرتے ہو, بڑا سمجھتے ہو, مگر ہم بیت رضوان ہی کو فتح خیال کرتے تھے. اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ بیعت اپنے کوائف کے ساتھ مل کر ایک نہایت عظیم الشان فتح تھی, نہ صرف اس لیے کہ اس نے آئندہ فتوحات کا دروازہ کھول دیا, بلکہ اس لیے بھی کہ اس سے اسلام کی اس جاں فروشانہ روح کا, جو دین محمدی کا گویا مرکزی نقطہ ہے, ایک نہایت شاندار رنگ میں اظہار ہوا. اور فدایان اسلام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ وہ اپنے رسول اور اس رسول کی لائی ہوئی صداقت کے لیے ہر میدان میں اور اس میدان کے ہر قدم پر موت و حیات کے سودے کے لیے تیار ہیں. اس لیے صحابہ کرام بیت رضوان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ بیت موت کے عہد کی بیت تھی, یعنی اس عہد کی بیت تھی کہ ہر مسلمان اسلام کی خاطر اور اسلام کی عزت کی خاطر اپنی جان پر کھیل جائے گا مگر پیچھے نہیں ہٹے گا. اور اس بیت کا خاص پہلو یہ تھا کہ یہ عہد و پیمان صرف منہ کا ایک وقتی اقرار نہیں تھا جو عارضی جوش کی حالت میں کر دیا گیا ہو, بلکہ دل کی گہرائیوں کی آواز تھی جس کے پیچھے مسلمانوں کی ساری طاقت ایک نقطۂ واحد پر جمع تھی. حضرت عثمان کی شہادت کی خبر اور بیت رضوان کا ذکر حضرت مسلمہ نے فرمایا ہے, اس میں لکھتے ہیں, اپنے بیان فرماتے ہیں اپنے خطبے میں, تقریر میں, کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا جب یہ واقعہ کی اطلاع ملی ہے حضرت عثمان کے, اور فرمایا سفیر کی جان ہر قوم میں محفوظ ہوتی ہے, تم نے سنا ہے کہ عثمان کو مکے والوں نے مار دیا ہے, اگر یہ خبر درست نکلی تو ہم بزور مکہ میں داخل ہوں گے, یعنی ہمارا پہلا ارادہ کہ صلح کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے, جن حالات کے متحد تھا وہ چونکہ تبدیل ہو جائیں گے, اس لیے ہم اس ارادے کے پابند نہ رہیں گے. جو لوگ یہ عہد کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا پڑا تو یا ہم فتح کر کے لوٹیں گے یا ایک ایک کر کے میدان میں مارے جائیں گے, وہ اس عہد پر میری بیعت کریں. آپ کا یہ اعلان کرنا تھا کہ 1500 زائر جو آپ کے ساتھ آیا تھا یکدم 1500 سپاہی کی شکل میں بدل گیا, اور دیوانہ وار ایک دوسرے پر پھاندتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دوسروں سے پہلے بیعت کرنے کی کوشش کی. یہ بیعت تمام اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور درخت کا عہد نامہ کہلاتی ہے, کیونکہ جس وقت بیعت لی گئی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. صلح حدیبیہ کے حوالے سے مزید انشاءاللہ یہ اور تفصیل ہے, آئندہ بیان کروں گا. صلح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ یورپ میں بھی حالات بڑی تیزی سے جنگ کی طرف جا رہے ہیں. یوکرین اور روس کی جنگ پھیلنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے, دھمکیاں مل رہی ہیں یورپ کے باقی ملکوں کو بھی. اصل اکثر جو ہیں عقل رکھنے والے اور امن پسند لوگ لیڈر اس بارے میں پریشان بھی ہیں. بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ احمدیوں اور امن پسند لوگوں کو جنگ کے بد اثرات سے محفوظ رکھے, اور یہ لوگ ایسے ہتھیار استعمال نہ کریں جنگ میں جن کے استعمال سے آئندہ نسلیں متاثر ہوتی ہوں. مسلمان ممالک کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل اور سمجھ دے, اور وہ لوگ بھی حق پہچاننے کی اللہ ان کو حق پہچاننے کی توفیق دے. دوسرے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ حالات جس طرح تیزی سے بگڑے ہیں اور بگڑ رہے ہیں, ان حالات کی وجہ سے پہلے لوگوں نے توجہ ہے, لیکن مزید دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ گھروں میں 2-3 مہینے کا راشن رکھنے کی کوشش کریں. لیکن سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں, اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں, اس سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں, اس میں بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.